प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि इसमें जो है वो टेम्परिंग की गई है और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, नतीजे को जो है वो उलट फेर करके जो है वो अपने जो मखसूस उम्मीदवार हैं उन्हें जो है कामयाब कराया गया है। तो इसलिए जो है इस मरतबा भी जो है पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से धांधली की जो खबरें सामने आ रही हैं, जो आलमी इदारे हैं जिस तरह पेल्डाप्ट है उसने भी जो है कहा है कि धांधली हुई है इंतखाबात में, इसलिए जो है साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए हैं। ये अगर कहा जाए कि इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं वो सही नहीं है, तो इससे जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौकिफ को जो है वो तकवीत मिलती है, क्योंकि तहरीके इंसाफ का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर इंतखाबात में धांधली हुई है और हम जो है इस धांधली याफ्ता हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि इसके खिलाफ जो है हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट में भी, सेनेट में भी और सूबाई असम्बलियों में भी और इस तरह जो है सड़कों पर भी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम में उनका भी ये मौकिफ है कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और हम भी जो है तहरीक चलाएंगे, और जमीयत उलमाए इस्लाम का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक के बाद जो है अवामी तहरीक का मरहलावार ऐलान किया जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनी है इंतखाबात के हवाले से। तो अब देखते हैं कि कल जो है वो अहम सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब देखना यह है कि कल ऊंट किस करवट बैठता है। जी हुसैन,
बहुत बहुत शुक्रिया हैदरी साहब इस सियासी गुफ्तगू के लिए और हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं शुक्रिया के साथ। और सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम गिर्दोपेश भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, सामिन लीजिए समात फरमाइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
जब से हुआ है उनका करम खैरियत से हूँ, जब से हुआ है उनका करम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है ना सितम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है ना सितम खैरियत से हूँ। थामा है जब से दामने खैरुल अनाम को, थामा है जब से दामने कायम है तब से मैं भरम खैरियत से हूँ, कायम है तब से मेरा भरम खैरियत से हूँ। सरकार ने नवा औकात से सिवा, सरकार ने नवाजा है औकात से सिवा, सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ, सब बन गए हैं फूटे करम خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
تاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔
Thank you.
سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند.
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامعین، محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں. کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
سامعین، ہم پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، تعلیم و تربیت اہمیت کا حامل انسان ساز عمل اور اس کی ہدایت و ترقی کا باعث ہے، کیونکہ انسان ایک تربیت قبول کرنے والی مخلوق ہے، اور وہ صحیح اور اچھی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ترین معنوی، روحانی اور علمی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے۔ انسان ابتدائے خلقت سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک مختلف قسم کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ ترین منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہم اس حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں دینی رہنماؤں کے اقوال اور نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین، گھر میں موجود ایک معمولی سے گلدان کی دیکھ بھال اور نگرانی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اسے سورج کی روشنی، مناسب مقدار اور اس کی مناسبت سے پانی، کھاد وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ پجمردہ ہونے اور مرجھانے نہ پائے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کی تربیت و پرورش اس کی پیدائش کے وقت سے جوانی کے دور تک ہر مرحلے میں مختلف اور اہم خصوصیات کی حامل ہے، اور تربیت کا ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت اور دشوار تر ہے۔ بنابر انسان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ دیگر مسائل کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تربیت کے معنی ہیں اضافہ کرنا، نشو و نما دینا اور قیمتی بنانا۔ تعلیم بھی تربیت کا وسیلہ اور اس کا جز ہے۔ درحقیقت تعلیم و تربیت کا مقصد مطلوبہ اہداف تک رسائی کے حصول کے لیے فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ہر موجود کے لیے ایک منزل کمال مقرر ہے، اور اس کی خلقت کا مقصد اس کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی اس کے منزل کمال تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وہ منزل عروج و کمال جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے، اور انسان کے لیے وہ منزل کمال سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق خلیفہ خدا ہونا ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف تربیت قبول کرنے والا ہے، بلکہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے، اور انسان کو تعلیم و تربیت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر اسے تعلیم و تربیت کی برکات سے محروم کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اہم مواقع سے محروم ہو جائے گا، اور تعلیم و تربیت سے محروم انسان تمام امور میں دوسروں کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے۔ جرمن دانشور ایمانوئل کانٹ کے نقطۂ نظر سے تعلیم و تربیت کا مسئلہ انسان کے لیے اہم ترین اور دشوار ترین مسئلہ ہے۔ اس جرمن دانشور کا خیال ہے کہ مملکت و حکومت اور تعلیم و تربیت کا ہنر تمام امور سے زیادہ مشکل ہے۔ سامعین، ہر فرد کو فطری طور سے ترقی و کمال کی منزل مقصود تک رسائی کے لیے تکامل کے اہم مراحل طے کرنا ہوں گے۔ دور حاضر کے علم نفسیات میں رشد و پیش رفت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، جن میں جسمانی، سماجی، معاشرتی، روحانی و نفسیاتی، نیز فطری، جذباتی اور لسانی ترقی و پیش رفت جیسے امور شامل ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نقطہ نظر سے تربیت کے مراحل انسان کی پیدائش کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف ادوار میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کے ماہر نفسیات ژان پیاجے نے قوت ادراک و دریافت کے فروغ کے چار مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ چار مراحل 16 برس کی عمر میں محدود ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور اریک ریکسن انسان کے روحانی اور سماجی رشد و پیش رفت کے انسان کی پیدائش سے اس کی عمر کے آخری لمحات تک 8 مراحل بیان کرتے ہیں، اور مجموعی طور سے ماہرین نفسیات نے انسان کی تربیت کو عمر کے 8 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے: نطفے کے انعقاد سے پیدائش تک، 1 سال سے 6 سال تک، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سے 20 برس تک، 20 سے 30 سال تک، 30 سے 50 برس تک، 50 سے 65 سال تک، اور 65 سال کی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک۔ سماجی امور کے ماہرین بھی انسان کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربیت کے ذریعے انسانی معاشرہ اپنی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں آئندہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج ہر دور میں اپنی آغوش میں آنے والے افراد کو تربیت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم رکن گھرانہ ہے۔ اکثر دانشوروں نے گھرانے کی تربیت میں دخیل اہم عوامل میں والدین یعنی ماں باپ اور خاص طور سے بچے کی تربیت میں ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ دین اسلام ثقافتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی سمیت زندگی کے تمام امور اور مسائل کے حل کے لیے مکمل اور منظم نظام کا حامل ہے۔ دین اسلام کے اہم نظاموں میں سے ایک انسان کے فردی اور معاشرتی و سماجی امور میں کام آنے والا تربیتی نظام ہے۔ اسلامی ثقافت میں تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے نقطۂ نظر سے اسلام جامع اور ہماگیر دین ہے جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اسلام میں تعلیم و تربیت کے نظام کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے اس بارے میں لکھتے ہیں: تعلیم و تربیت انسان ساز مسئلہ ہے، ایک ایسا دین و مکتب جو مقررہ اہداف کا حامل ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم و تربیت کا مخصوص نظام نہ رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تربیت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، حتیٰ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی ابتدائی آیات تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ خداوند کریم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے: اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا تعالی فرماتا ہے: بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ اچھی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں جو امن و آشتی، آرام و سکون، خلوص و محبت کے ساتھ ذمہ دارانہ اور مفید معاشرتی زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات میں بھی انسان کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگ معدن کی طرح مختلف نوعیت کے حامل ہیں اور اصل و نسب انسان میں مؤثر ہے، اور بری تربیت خراب نسب کی مانند ہے۔ دین اسلام نے تربیت کے مسئلے میں جامع، مکمل اور حقیقی نمونے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ نمونے انبیاء اور آئمہ علیہم السلام ہیں۔ دینی رہنماؤں کا ایک بنیادی مقصد تبلیغ کے ذریعے انسان کی تربیت اور اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء الہی کا موضوع بحث انسان ہے، وہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان کی تربیت کریں، اور ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ فطری موجود کو مافوق طبیعت اور مافوق جبروت کی منزل کمال تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور آئمہ معصومین علیہم السلام انسانوں کی رہنمائی سے پہلے خود صفات قبیحہ سے دور اور اخلاقی فضائل و صفات حسنہ سے آراستہ تھے، اور اوج و کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ یہ نورانیت اور روشنی انسانوں کے لیے راہ سعادت پر گامزن ہونے اور کمال کی جانب پیش رفت کا باعث بنی ہے۔ خاتم المرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے وفات تک پورے وجود سے انسانوں کی تبلیغ اور ان کی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ لوگوں کی تربیت میں بڑی دقت اور تندہی سے کام لیتے تھے، اور آپ نے اتنی دقت و مہارت سے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ مختصر سے عرصے میں لوگ جوق در جوق اسلام سے مشرف ہونے لگے، اور آپ نے بہت کم مدت میں اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا۔ بنابراہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ آئندہ نسل کی تربیت کے حوالے سے انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجئے سماعت فرمائیے آخرے میں نشریات کے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں۔ اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی یہیں پر ختم ہو جائے گی، تو اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بزمِ دوستاں، ان کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزمِ دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے انشاءاللہ کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ انسان کے آتے ہیں، اور زندگی بہت تیزی کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے بہن شائستہ درانی گزر جاتی ہے، اور جب آدمی آخری لمحات میں پہنچتا ہے تو اسے یاد آتا ہے اوہو یہاں تک زندگی جو ہے وہ
گزر جاتی ہے۔
ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان فرصت کے لمحات سے استفادہ کرنا چاہیے، اور فرصت کے لمحات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے اندر جو ہے بہت کم بھی آتے ہیں.
جی ہاں.
اور اگر وہ ہاتھ سے چلے جائیں تو پھر انسان ہاتھ ملتا
رہ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے جوانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہاری بادلوں کی طرح بہاری کی طرح گزر جاتی ہے.
جی ہاں بالکل.
اور جوانی ہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے.
جی ہاں.
اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم.
ماشاءاللہ.
تو میں ہمیشہ ہی اپنے بچوں کو بھی بات کہا کرتی ہوں کہ یہی جوانی گولڈن ٹائم ہے کچھ بھی حاصل کرنے کا.
جی ہاں بالکل.
اور جب تک آپ کام نہیں کرو گے, اب چاہے جوانی اب گزر بھی گئی ہے, تو بہرحال اگر آپ کام نہیں کرو گے نا تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤ گے.
جی ہاں آپ نے صحیح فرمایا. وہ جو اپنے پچھلے پروگرام میں ایک شعر ایک آیا تھا اور بعد میں آپ نے پروگرام کے بعد کہا کہ اس میں جو ایک اتار چڑھاؤ ہوتا, ویسے یہ جو آپ نے مصرع پڑھا بالکل صحیح پڑھا.
ہاں پر نہیں طاقت گفتار
مگر رکھتی
ہے. جی ہاں
دل سے جو بات نکلتی ہے
اثر رکھتی ہے,
پر نہیں طاقت گفتار مگر رکھتی ہے. ہاں ویسے کئی شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر انسان لکھے ہوئے پڑھے تو اس کے تلفظ میں یا اس کے بیان میں تھوڑی سی کسر رہ جاتی ہے, لیکن جب غور سے اس کے وزن کو انسان دیکھتا ہے تو اس کے لہجے میں اور اتار چڑھاؤ میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. بہرحال یہ ابتدائی گفتگو ہماری کبھی کبھی طولانی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہم بات سے بات جب نکلتی ہے تو بہت سارے ایسے موضوعات بھی آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامعین کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کا ذکر خیر بھی جو ہے وہ پروگرام میں ہو جاتا ہے. اور فلسطین کے عوام ہمارے لیے ان ایام کے اندر سر فہرست ہیں.
جی ہاں.
اور ان کا ذکر جو ہے گویا اب ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بن گیا ہے, اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے سامعین کا ہے کہ جو مسلسل پابندی کے ساتھ فلسطین کے عوام کو یاد کر رہے ہیں, فلسطین کا ذکر کر رہے ہیں, اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی کمپین میں بھرپور طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور جب ہمارے سامعین ہمیں خطوط کے ذریعے فلسطین سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دل کھول کر فلسطین کے عوام کی حمایت کے اندر جو ہے وہ سامعین کے خطوط کو شامل کریں. اور ریڈیو تہران نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ سامعین بڑھ چڑھ کر اس میں جو حصہ لے رہے ہیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے.
جی چلتے ہیں پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, لیکن آواز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے. ریڈیو تہران کے سارے ہی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. گزشتہ دنوں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیے گئے, بہت ہی اچھے پروگرام تھے جس میں شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی. جبکہ ایک پروگرام میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے وصیت نامے پر گفتگو کی گئی. شہید نے اپنی پوری زندگی میں حق کی آواز پر لبیک کہا اور دنیا کے مظلوم و مستضعف عوام کی مدد و حمایت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا. اس شہید بزرگوار نے ایران میں ہی نہیں پوری دنیا میں اپنے لاکھوں کروڑوں مداحوں کو سوگوار چھوڑا ہے. آج فلسطین ہو یا لبنان, یمن ہو یا عراق, ہر جگہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کو یاد کیا جاتا ہے. ایسے وقت میں جب فلسطین کے مظلوم عوام اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں اور غاصب اسرائیل اپنی پوری طاقت سے غزہ پر حملہ آور ہے, فلسطین کے مزاحمتی گروہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے جذبہ ایثار و قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے غاصب اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. یقیناً جذبہ شہادت و فداکاری نے ہی اسرائیل کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کیا ہوا ہے۔ آج شہید قاسم سلیمانی ہم میں نہیں ہیں، لیکن آپ کا مکتب اور آپ کا مشن زندہ ہے، اور دنیا کے گوشہ و کنار میں لوگ شہید قاسم سلیمانی کے مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج شہید کا مشن زندہ ہے، آج فلسطین و یمن و لبنان و عراق کی مزاحمت و استقامت موجود ہے، جن غاصب قوتوں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ شہید اپنے خون سے تاریخ رقم کرتا ہے، اور شہید کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ درست ہے کہ فلسطین میں ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، لیکن نسب العین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔
جی جناب یاسین علی توری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ ایک مضمون تھا پورا،
جی کافی تفصیلی خط تھا ماشاءاللہ سے،
اور جس طریقے سے انہوں نے تحریر کیا ہے اس سے یہ بات جھلکتی ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت سے بہت متاثر ہیں،
جی ہاں،
اور پوری دنیا میں ان کی محبت کرنے والے موجود ہیں،
ان کے مداحوں کی کمی نہیں ہے۔
اور جناب یاسین علی توری صاحب اسکول میں ٹیچر ہیں، اور ان کے قلم سے بھی اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ انہوں نے نہایت دل جمی کے ساتھ یہ مضمون ہمیں تحریر کیا ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی ایک ایسے مجاہد تھے جنہوں نے اسلامی سرحدوں میں اپنے وجود کا لوہا منوایا، یعنی اپنی فکر کا، وہ فکر حق و صداقت پر مبنی تھی، وہ فکر دشمنوں یعنی کہ وہ دشمن جو اسلام کی نابودی چاہتے تھے، وہ دشمن جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے تھے، وہ عناصر کے جو اسلام کو کمزور کرنا چاہتے تھے، ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور مختلف محاذوں پر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دی، اور آپ کے وجود پر برکت نے مختلف محاذوں پر استقامت کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور بڑے اچھے انداز میں جناب یاسین علی توری صاحب نے فلسطین میں ہونے والی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ آج وہ جذبہ کہ جو فلسطینی عوام میں موجود ہے، وہ قاسم سلیمانی کے عزم و ارادے کا عکاس ہے، اور جس طریقے سے فلسطین کے عوام ڈٹے ہوئے ہیں، وہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مشن اور ان کے عزم و حوصلے کی عکاسی کرتا ہے۔ درست ہے کہ ظالم نے نہایت ہی بے شرمانہ اور بزدلانہ عمل کر کے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو ہم سے چھین لیا، لیکن آج اس شہید کا مکتب موجود ہے، آج اس شہید کا مشن موجود ہے کہ جس سے پوری دنیا میں لاکھوں انسان جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ آج دشمن اتنا خوف زدہ ہے کہ شہید کی تصویر سے ڈرتا ہے،
جی،
اور مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں وہ جہاں آپ تصویر لگائیں شہید قاسم سلیمانی کی، آپ کی جو ہے نا اس کو بلاک کر دیتے ہیں، اور فوری طور پر جو ہے
وہ اس کی بوکھلاہٹ اور خوف کی نشانی ہے، ظاہر اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں،
بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن شہید نے جو کام کر دیا وہ یاد رہے گا، اور ہمیشہ شہید کو بہترین کلمات اور بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کے تناظر میں اتنے اچھے کلمات کا ذکر کیا، اور ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی نصرت و مدد فرمائے، اور فلسطین کے عوام کو کامیابی نصیب ہو،
الہی آمین۔ اچھا، یہ دوسرا خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر وہاڑی سے ریاض جعفری صاحب نے۔ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں،
جی،
ایک زمانے میں آپ کو فون بھی کیا کرتا تھا، لیکن اب فون سے رابطہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس لیے لوگ واٹس اپ اور دیگر سوشل میڈیا ذرائع سے استفادہ کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ کی طرف سے بہت پہلے باقاعدہ ڈاک ارسال کی جاتی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اب یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے اور اب تو خط و کتابت کے لیے بھی ڈاک استعمال نہیں ہوتی۔ یوں کہوں کہ اب ریڈیو کی نشریات سننے کے لیے بھی ریڈیو استعمال نہیں ہوتا اور سامعین موبائل یا انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سن لیتے ہیں، لیکن میں اپنے پرانے ریڈیو سیٹ پر ہی آپ کی نشریات سن لیتا ہوں جو اب صرف میڈیم ویو پر نشر ہو رہی ہے اور شارٹ ویو بھی بند ہو گیا ہے۔ ہم کیونکہ ریڈیو سننے کے عادی ہیں اس لیے آج تک ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے پروگراموں میں ویسے تو فلسطین اور مشرق وسطی کی خبریں باوثوق طریقے سے موجود رہتی ہیں، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے فلسطین اور غزہ کے حالات ریڈیو تہران کی سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اس پر میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج فلسطین کے عوام کو ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہم دور ہیں لیکن ہمارے دل فلسطین کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا فلسطین اور غزہ کے عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور اسے رکنا بھی نہیں چاہیے۔ مسلم امہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے تعلق سے ایک منسجم پالیسی بنائے تاکہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ آج غاصب اسرائیل کی نگاہیں مسجد الاقصی پر ہیں، لیکن طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس آپریشن نے غاصب اسرائیل کے سیکیورٹی بھرم کو خاک میں ملا دیا ہے۔
جی جناب ریاض جعفری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ وہاڑی پنجاب پاکستان سے یہ آپ نے پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ وہاڑی میں نے صحیح تلفظ کیا؟
بالکل صحیح تلفظ کیا۔ میں بھی جب تلفظ کر رہی تھی سوچ رہی تھی میں صحیح تلفظ کر رہی ہوں، حالانکہ وہاڑی سے بھی جب آپ ایران سے پاکستان جائیے اسلام آباد کی طرف، اب میں اپنے شہر کا نام لوں گی، اور وہاں سے آتے ہوئے ہم کئی بار وہاڑی سے گزرے۔ اب وہاڑی ہے یا وہاڑی، میں نے دونوں تلفظ دوسروں کو سنا ہے، یعنی اس طرح سے تلفظ کیا جاتا ہے۔
تو بہرحال یہ بھی ایک جو ہے کبھی کبھی ہمارے لیے ایک سوال بن جاتا ہے، لیکن سامعین معاف فرمائیں گے کہ اگر کچھ تلفظ میں اوپر نیچے بات رہ جائے تو یقیناً یہ ہماری کم علمی ہی اس کو سمجھیے گا۔ بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ شہروں کے نام جو ہے وہ پڑھیں، حتیٰ کہ جو ہمارے بہت سے دوست جو ان کے سرنیم وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پڑھنے میں بھی ہمیں
کبھی جو ہے کبھی دقت پیش آ جاتی ہے،
لیکن سامعین انشاءاللہ وسعت قلبی کے ساتھ جو ہے اس بات کو درگزر فرمائیں گے اور معاف فرمائیں گے۔
اور وہاڑی شہر کی بھی ذرا تعریف کر دیجیے، اگر آپ بھی وہاں سے گزرو، کس قدر خوبصورت شہر ہے، کتنا
چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی اچھا پیارا سا شہر ہے،
اور وہاں کے لوگ بھی کتنے اچھے کتنے پیارے لوگ۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور ہر جگہ کی اپنی خاصیت خصوصیت ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہاں کے شہریوں کو یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ جناب ریاض جعفری صاحب، آپ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور بہت سی ایسی باتیں بھی تحریر کی ہیں کہ جن پر اگر لبکشائی کی جائے تو میرے خیال سے دوسرے خط جو ہے ان کے لیے
رہ جائیں گے۔ میں تو پارا چنار کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم پارا چنار گئے گھومے پھرے، وہ تو جنت ہے روئے زمین پر۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے،
تو پھر تو خطوط پڑھنے کا جو ٹائم ہے نا وہ نکل جائے گا، خطوط رہ جائیں گے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے علاقوں سے جب سامعین کے خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ بہرحال پارا چنار ہو یا وہاڑی ہو یا دیگر پاکستان کے علاقے ہوں، گلگت بلتستان
جی ہاں، یا ہندوستان کے بہت سارے ایسے شہر ہیں۔
جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لکھنؤ بڑا خوبصورت شہر ہے،
کیا کہنے لکھنؤ کے، وہاں کی تہذیب کی کیا کہنے،
کیا کہنے، بنارس ہوا،
آگرہ
ہوا، ہر جگہ کی اپنی خاص جو ہے وہ خصوصیت ہے اور اس کو انہی خصوصیات کی وجہ سے جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ریڈیو تہران سے شارٹ ویو کی نشریات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب میڈیم ویب سے ہی ہماری نشریات جو ہے وہ نشر ہو رہی ہے اور الحمدللہ سنی بھی جا رہی ہے اور مختلف شہروں سے سامعین ریسپشن رپورٹ بھی ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں جو ہمارے لیے واقعا بڑی خوشحالی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے۔ بہت سے سامعین جو ہے موبائل ایپس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سے نشریات سنتے ہیں، اب آہستہ آہستہ ڈیجیٹل فارمیٹ کی طرف جو ہے پروگرام جا رہے ہیں اور شاید ممکن ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں آپ کو جو ہے وہ یہ نشریات بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہی سننے کو ملے، لیکن جب تک چل رہی ہے تو ہم بھی جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ فلسطین کے حوالے سے آپ نے جو ہے لکھا کہ ریڈیو تہران کی خبروں میں ہمیشہ جو ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ رہتا ہے فلسطین کا، اور کوئی نہ کوئی خبر فلسطین کے حوالے سے نشر ہوتی، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ فلسطین میں بہت چھوٹا سا کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا تو بڑے بڑے مثلاً جو میڈیا ذرائع ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ نشر نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے تھے، تاکہ چونکہ یہ ہم اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں، ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی وہاں پر نقصان ہو، جس کو اللہ ظاہر جو مغربی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ بہت چھوٹی سی خبر ہے، لیکن ریڈیو تہران نے اس خبر کو نشر کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور یہ ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری کا حصہ ہے۔ اور یہ طوفان الاقصی آپریشن کے ساتھ ہی جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی ریڈیو تہران اپنی بھرپور طریقے سے خدمات پیش کر رہا ہے اور خبروں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فلسطینی عوام جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور کامیاب رہیں گے، غاصب صہیونی حکومت نیست و نابود ہوگا اور اس کو انشاءاللہ ہر میدان میں شکست نصیب ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال فرمایا۔
اچھا، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ایک بہت ہی پیارے لوگوں کی سرزمین ریاست گجرات کے شہر سورت سے،
جی،
حمید اکرم صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات موبائل ایپ کے ذریعے سنتا ہوں اور آپ کے پروگراموں سے میرے عزیز دوست محمد متوا صاحب نے متعارف کروایا تھا۔ جب بھی وہ ہمارے یہاں آتے ہیں ریڈیو تہران کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایران کے ریڈیو تہران سے بہت ہی اچھے پروگرام نشر ہوتے ہیں جو سننے کے قابل ہیں۔ تینوں وقت کی نشریات تو نہیں سن پاتا ہوں، لیکن شام اور رات کی نشریات کا کچھ کچھ حصہ روزانہ سن لیتا ہوں۔ پروگرام بزم دوستاں ضرور سنتا ہوں، اس میں سامعین کے خطوط شامل ہوتے ہیں، جناب متوا صاحب کے آڈیو پیغامات بھی نشر ہوئے ہیں، مجھے بتا رہے تھے۔ ہمارا اردو کا لہجہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اس لیے آڈیو پیغام کے لیے اصرار نہیں کیجیے گا، خط بھی ایک اردو لکھنے والے دوست کے ذریعے لکھوایا ہے۔ اردو پڑھنی آتی ہے لیکن لکھنے میں وہ مہارت نہیں جو ہونی چاہیے۔ پروگرام بزم دوستاں میں ریڈیو تہران کے سامعین فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ غزہ کے حالات کا ذکر تو ریڈیو تہران کی نشریات میں سر فہرست رہتا ہے، اور ہمیں فلسطین کے حالات سے صحیح آگاہی ہو جاتی ہے، لیکن ہم فلسطین اور غزہ کے حالات کو دیکھ کر بہت افسوس کی حالت میں ہیں۔ روزانہ مسجد میں دعا بھی کرائی جاتی ہے، اندرونی طور پر بھی ہمارے دل بہت افسوس میں ہیں۔ فلسطین کے عوام سے ہماری ہمدردیاں ہیں اور رہیں گی، ان کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن ہم ان کی براہ راست مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ صرف الفاظ کے ساتھ اور احتجاج میں شرکت کر کے ان کے غموں پر افسوس کر سکتے ہیں۔ دعا تو ہر وقت کی جا رہی ہے، ظالم اسرائیل کو خدا غارت کرے، اس نے ظلم و بربریت کے ساتھ غزہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ہم یہ باتیں نہایت دکھ کے عالم میں تحریر کروا رہے ہیں، اللہ فلسطین کے عوام کی مدد فرمائے، آمین۔
جی جناب حمید اکرم صاحب، سورت گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور جناب محمد مستقیم متوا صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ ان کا پورا نام محمد مستقیم متوا ہے
جی
ہاں، تو انہوں نے محمد متوا لکھا ہے، تو اس لیے جو ہے میں ان کا پورا تصدیق کر دی، پورا نام لے لیا ان کا، تاکہ جو ہے وہ بعد میں نہ کہیں کہ تقوی صاحب آپ نے میرا پورا نام نہیں لیا، چونکہ بہت سے لوگ اس بات میں بھی تھوڑے سے حساس ہوتے ہیں کہ پورا نام جو ہے نا ان کا جو ہے وہ لیا جائے۔ بہت شکریہ، اور نہایت محبت اور دل جمی کے ساتھ آپ نے یہ خط تحریر فرمایا ہے، بلکہ لکھوایا ہے، اور اپنے دل کی بات اس میں لکھی ہے۔ جناب مستقیم متوا صاحب کے آڈیو پیغامات بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں، بلکہ وہ فیس بک وغیرہ پر بھی جو ہے سوشل میڈیا پر ریڈیو تہران کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو متعارف کرتے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت پرانے ہمارے سامع ہیں اور ریڈیو کو متعارف کروانے میں بھی بھرپور حصہ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ آپ نے بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مسجدوں میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اندرونی طور پر بھی آپ دکھی ہیں، ہم سب کا یہی حال ہے، اور اب ملتے جلتے کلمات جو ہیں فلسطین کے لیے ادا ہو رہے ہیں، اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فلسطین کے عوام کے چرچے ہیں، اور فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی مدد و نصرت فرمائے، اور ان کو جلد از جلد اس مشکل سے جو ہے وہ رہائی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا۔ میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دی دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کرملا ایک نئی باوفا، زندہ ہے کہہ رہا ہے کلام خدا مدا، آتے ہیں رزق خالق وہ امن سوشا، ملت کے ہر جواب کو یہی ان کا ہے بیان، شیطانی طاقتوں کے مقابل کرو گیا، جا کر دی انتحار پر جنہوں نے بنا خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا زندہ ہے زندہ ہے اونچا ہے آیا ہے نروان حسین کرتے ہیں ساکنی نے پلا دم مستما آیا ہے کربلا سے شہیدوں کو سلام تیرا گم شدہ صدا جم جاؤ سب کے ساتھ لشکر حق میں سب بسا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے